میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک زندہ انسان کے لیے تو ایسی چیزوں کا ہونا ضروری ہے جس میں سے ایک نظر آتی ہے اور دوسری چیز نظر نہیں آتی. ابھی آپ میری بات نہیں سمجھے ہوں گے. انسان کی باڈی اور انسان کا بدن، یہ سب کو نظر آتا ہے، اور زندگی کے لیے دوسری چیز ایک ایسی ہے جو نظر نہیں آتی ہے، نہ آئے گی اور نہ کسی نے آج تک اسے دیکھا. اس کا نام ہے روح. ہمارے بدن میں روح ہے. جب ماں کے پیٹ میں روح آئی، تب بھی ماں کو احساس تک نہیں ہوا کہ کب بدن میں روح آئی ہے. اور جس دن یہ روح اور جان بدن سے نکل کر جاتی ہے، کتنے لوگ مریض کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں، ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے روح کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. ان دونوں کا کمبینیشن، بدن اور روح کا تعلق جب تک رہتا ہے، ہماری اور آپ کی زندگی ہوتی ہے. اور جس دن سے یہ رشتہ، بدن سے جان اور روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے، وہی دن ہماری موت کا ہوتا ہے. جو چیز نظر آ رہی ہے بدن، یہ اصلی انسان نہیں ہے. اصلی انسان وہ ہے جسے ہم جان اور روح کہتے ہیں. اگر وہ بدن کے ساتھ ہے تو دوستوں کی دوستی باقی ہے، ماں کی محبت قائم ہے، باپ کی شفقت کا وہ حقدار ہے، اس کے لیے مکان بنایا جاتا ہے، گھر میں کھانا تیار کیا جاتا ہے، ٹیلر سے کپڑے سلائے جاتے ہیں. یہ بدن کے لیے یہ سارا انتظام نہیں ہے، بدن میں جو روح رہتی ہے وہی انسان اور اصل ہے. اور جس دن روح نکل گئی تو سلا سلایا کپڑا بھی بدن سے اتار لیا جاتا ہے، منہ کا لقمہ بھی نکل جاتا ہے. جو گھر اس کے لیے بنایا گیا ہے، اس گھر سے اسے نکال دیا جاتا ہے. ماں باپ نکال دیتے ہیں، دوست احباب نکال کے قبرستان میں لے جا کر دفن کرتے ہیں. میرے دوست، بدن تو نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اسی کے نام سے مکان ہے، مکان میں رہنے دیتے جی نہیں، قبرستان میں بھیجا جائے گا. جو اصل انسان تھا وہ چلا گیا، یہ تو ایک کارٹون اور کھوکھا رہ گیا ہے. تو اصل چیز وہ ہے جو نظر نہیں آتی. اسی طرح میرے دوست، آخرت کی زندگی کے لیے مسلمان کو اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائی، ایک نظر آنے والی چیز ہے اور ایک نظر آنے والی چیز نہیں. نظر آنے والی چیز کو عمل کہتے ہیں. نماز عمل ہے، زکات عمل ہے، حج عمل ہے، تلاوت قرآن مجید عمل ہے. عمل آدمی کو نظر آتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھنے والا کہتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے. احرام باندھ کر کے کعبے کا طواف کرتا ہے، لبیک بولتا ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حج کر رہا ہے. دیکھ کر آدمی خود فیصلہ کرتا ہے کہ یہ عمل کر رہا ہے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ دیکھ کر کہیں گے عمل کرتا. عمل بدن کی طرح ہے, عمل نظر آتا ہے. آخرت کی زندگی کے لیے وہ دوسری چیز جو نظر نہیں آتی اس کا نام ہے ایمان اور عقیدہ. کسی نے آج کسی کے عقیدے کو دیکھا نہیں. عقیدہ کیسا ہوتا ہے؟ بولتے ضرور ہے, دیکھا کسی نے نہیں. ایمان کیسا ہوتا ہے؟ بولتے سب ہیں, دیکھا کسی نے نہیں. انسان کے دل میں ایمان آیا تب بھی نظر نہیں آیا, اور جب گیا تب بھی نظر نہیں آیا. ایمان اور عقیدہ روح کی طرح ہے اور عمل بدن کی طرح ہے. جس طرح روح بدن میں موجود ہے تو وہ زندہ انسان ہے. اسی طرح عمل کے ساتھ اگر اچھا عقیدہ موجود ہے تو وہ سچا مسلمان ہے. اور اگر عمل کتنا بھی اچھا ہو, عقیدہ وہاں سے نکل گیا, نبی کی گستاخی کی, آل نبی پر ظلم کیا, تو سمجھو عقیدہ نکل گیا. اور عقیدہ نکل گیا تو عمل کی کوئی ویلو نہیں. جس طرح بدن سے روح نکل جائے تو روح کو جلا دیا جاتا, بدن کو جلا دیا جاتا ہے یا مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جس عمل سے عقیدے کی روح نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جلا دیتا. عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز عقیدے کی سچائی اور عقیدے کی اچھائی ہے. اسی کو پروردگار عالم فرماتا ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جو اندر سے صاف ستھرا ہے. اور وہ انسان ناکام اور فیل ہو گیا جو اندر سے برا بن گیا. آج دنیا اندر سے کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں کرتی, بس باہر سے اچھا ہونا چاہیے. میاں باہر سے جو اچھا, اوپر سے اچھا, اندر سے جب گندا, اللہ فرماتا ہے وہ ناپاک ہے, وہ ناکام ہے, نامراد ہے. تو سب سے پہلی فکر انسان کو عقیدے کی حفاظت چاہیے, اس لیے کہ عقیدہ ہی عمل کی روح ہے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے, آمنتم محاسبۃ تصلا نارا حامیہ, آمنتم محاسبۃ تصلا نارا حامیہ. قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے, عاملت, بڑے اچھے عمل ان کے ہوں گے دنیا میں, ناصبا, اور بڑی محنت مشقت کر کے آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ججمنٹ دے گا کہ تسلا نارن حامیہ, جہنم کے بھڑکتے ہوئے اندارے میں اسے ڈال دو. عمل نہیں بچاتا ہے, عقیدہ بچاتا ہے. عقیدہ بچا ہوا ہے تب عمل بچائے گا. خالی عمل کسی کا ساتھ نہیں دیتا, قرآن مجید بچا. اور یہی ہے مسلک آداب, اور یہی ہے جناب سیدنا امام حسین کی قربانی کا فلسفہ. امام حسین کربلا میں تشریف لائے تھے تو اس لیے آئے تھے کہ یزید نے جو گندے عقیدے اسلام میں جاری کیے تھے ان تمام عقیدوں سے مسلمان کے دل کو صاف ستھرا کر دیا جائے, تاکہ قیامت میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر کامیاب ہو جائے. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں آئے. عاشورہ کی رات ہے, امام حسین اپنے عقیدے کو محفوظ کر چکے ہیں, لیکن عاشورہ کی رات میں عمل کی توانائی اور عمل کی برکتیں بھی پیش کر رہے ہیں. عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ یہ پہلے ہی دن سے بڑا افضل ہے. یہ تاریخ بڑی برکت والی اور مبارک ہے. اسی آسورے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے آسورا. آدم کی میلاد اور پیدائش کی وجہ سے آسورے کو برکت ملی. حضرت آدم علیہ السلام کو تصویر سے ایک لفظش اور خطا ہو گئی تھی. جنت سے انہیں دنیا میں بھیجا. 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم اپنی ایک چھوٹی سی لفظش پر اپنے رب کی بارگاہ میں روتے رہے. 300 سال کے بعد اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی. جس دن توبہ قبول ہوئی وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا. عاشورے کو بڑی برکت ہے. نبی کا میلاد بھی اسی دن اور نبی کی نفس کی معافی بھی اسی دن. اے مسلمان, تم بھی اس دن, اس رات اور دن کو اپنے گناہوں سے توبہ کرو. حضرت آدم کے صدقے میں پروردگار عالم تمہاری توبہ بھی قبول فرمائے. یہی وہ عاشورے کا دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ شریر گمراہ قوم جس نے حضرت نوح کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا تھا کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. اے نوح, ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر جانتے ہیں. عقیدہ خراب ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا جناب دیکھو, اتنا بڑا پانی کا طوفان بھیجا کہ ساری قوم کو اس میں غرق کر دیا. ایک بھی قطار نبی کا دشمن اس روئے زمین پر باقی نہ رہا. جناب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے. صرف 82 آدمی مسلمان ہوئے. ان 82 آدمیوں کو کشتی میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. آج کربلا میں بھی امام حسین کے ساتھ سچے عقیدے والے کتنے تھے؟ وہ کل 82 آدمی. حضرت نوح کی کشتی میں بھی 82 اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ بھی 82. 72 آدمی لڑنے والے تھے اور مرد بچے سب ملا کر 82 آدمی تھے. آج جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں نے عاشورے کے دن سیدنا نوح علیہ السلام کی سنت ادا کر دی ہے. وہاں بھی 82 نجات پا رہے ہیں اور سارے خطار کو ڈبویا جا رہا ہے. یہاں بھی 82 جنت کی خوشخبری لے رہے ہیں اور 22,000 کا لشکر جہنم کی بشارت سن رہا ہے. دونوں جگہ ایک دین حق کا اعلان ہے, وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. وہ بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ظالم نے بہت ستایا. اتنا ستایا کہ بنی اسرائیل کی کمر کوہنی ہو گئی. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس ظالم حکومت سے بچا کر مصر سے نکل گئے. فرعون نے پیچھا کیا. دریائے نیل کے کنارے جناب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو ظالم فرعون نے ہر طرف سے گھیر لیا. لیکن پروردگار آدم بتاتا ہے, عقیدہ اگر صحیح ہے تو ظلم کے لشکر میں کھلا ہوا بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے. حضرت موسیٰ سے فرمایا ہے, موسیٰ اپنی قوم کو بچانا ہے تو دریا پر لاٹھی مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر ایک لاٹھی ماری تو 12 سڑکیں بن گئی. قوم کے لوگ ان خدائی راستوں سے چلتے ہوئے دریا کے اس پار پہنچ گئے اور فرعون نے دیکھا بہت اچھا صاف ستھرا. راستہ بنا ہے اپنی قوم کے تحت، تم بھی چلو بنی اسرائیل کو ہم ادھر چل کے پکڑیں گے۔ جب بیچ دریا میں لشکر پہنچا، اس رب کریم نے پانی سے کہا اے پانی اب جو ٹھہرا ہوا ہے مل جا، پانی مل گیا، پورا لشکر ڈبو دیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ اے بشیر بھائی، تم کنارے پر کھڑے تھے اور فرعون کو ہم ڈبو رہے تھے، تم اپنے دشمن کے کسی ڈوبنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے، وہ دل بھی عاشورہ کا دل تھا۔ پروردگار عالم بنا رہا ہے، جب نبی کا سچا دامن کوئی پکڑتا ہے تو دریا سامنے، پیچھے دشمن، نہ کہیں بھاگنے کا راستہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مشکل میں بھی دریا کو حکم دیتا ہے تو دریا راستہ دے دیتا ہے۔ اے مسلمان، آج ظالموں کے پنجے میں تو پھنسا ہوا ہے، لیکن عقیدے کی بھی حفاظت کر اور اپنے سجدے کی بھی حفاظت کر، اس دریا سے ظلم کی چھا، ظلم کی بھوت سے نکل کر اللہ تعالیٰ تمہیں چھاؤں میں کھڑا کر دے گا۔ یہ عاشورے کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے چنا چنایا دسترخوان بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا۔ اے اللہ، ایک دسترخوان اتار اتار کے ہمارے لیے، اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا اس دن کو ہم اپنی عید بنائیں گے۔ وہ دن بھی عاشورے کا دن، جنت کی نعمت وفادار امتوں کے لیے اتاری جا رہی ہے، اور یہی عاشورے کا دن ہے جو کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کا معاملہ۔ اگلی قوموں کو پروردگار عالم نے جنت کا کھانا یہاں کھلایا تھا، اور حسین کے 72 آدمیوں کو زمین پر کھانا نہیں مل رہا ہے، مصطفیٰ کے دسترخوان پر وہاں
مل رہا ہے۔
وہ بھی عاشورے کا دن تھا جب حضرت عیسیٰ کی قوم جنتی کھانا کھا رہی تھی، اور کربلا میں بھی عاشورے کا دن ہے جہاں دنیا کا کھانا نہیں ہے، جہاں پر پانی نہیں ہے، بلکہ کوثر کا دام لے کر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن وہب کل بھی شہید ہو چکے ہیں، دوپہر کا وقت ہو گیا ہے۔ آج سارے عوام و انصار ایک ایک کر کے کربلا میں شہادت کا درجہ حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت قاسم جو امام حسن کے صاحبزادے تھے، ابھی 16 یا 17 سال کے تھے، کبھی جنگ میں آئے نہیں تھے، تلوار کبھی اٹھایا نہیں تھا، بازو نازک نازک ہیں۔ ایک انہوں نے حال بچے نے دیکھا، ہمارے جتنے دوست احباب تھے وہ سب اللہ کے پیارے ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا کے پاس امام حسین کے پاس آئے، چچا جان اب تو میدان خالی نظر آ رہا ہے، یہ میری جان آپ کے قدموں پر اور ماما کے گل ستانی اسلام پر قربان ہونے کے لیے بے چین ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بیٹا تم میرے بڑے بھائی حسن کی یادگار، کربلا نے ابھی مبدا تیری عمر بہت کم ہے، لیکن نوجوان کا خون گرم تھا، اسلام کی حمایت میں جوش جہاد میں سرشار پہ حضرت قاسم کہنے لگے، چچا جان اب یہ رائے ضبط نہیں ہے، اجازت دے دیجیے. امام حسین نے سینے سے لگایا اور بھتیجے کو رنگ میں جانے کی اجازت دی, لیکن کبھی جس نے تلوار نہیں اٹھائی ہے اتنے بڑے لشکر کے سامنے وہ کب تک اپنی استقامت کا مظاہرہ کر سکتا تھا. تھوڑی دیر لڑ کر حضرت امام قاسم کربلا میں آخری نیند سو گئے. حضرت امام حسین نے کٹے ہوئے لاشے کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور خیمہ حسین کے سامنے لا کر رکھ دیا. اب پانچ قدم برکار آپ کے بھائی کڑپ اٹھے, کہنے لگے بھیا حسین اب یہ سارے کے سارے خاندان اہل بیت کی باری آ گئی ہے, اس میں میں سب سے بڑا ہوں, مجھے اجازت دے دیجیے. حضرت عباس علمبردار کے ہاتھ میں حسینی علم اور جھنڈا تھا. امام حسین نے کہا بھائی عباس جھنڈے کی حفاظت کون کرے گا, میرے بعد پردہ یعنی حرم کی نگرانی کون کرے گا؟ اے عباس علمبردار ابھی حسین زندہ ہے, تم ان دونوں ہاتھوں کی حفاظت کرو. لیکن عباس علمبردار نے اصرار کیا کہ نہیں, آپ سے پہلے مجھے رنگ میں جانے کی اجازت ملنی چاہیے. آپ اگر رنگ میں گئے اور خدا نہ خواستہ آپ کی شہادت ہوئی تو میں کن آنکھوں سے آپ کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھوں گا. بھیا جان مجھے رنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین نے ارشاد فرمایا اے عباس جاؤ, خدا تمہاری حفاظت فرمائے. عباس علمبردار نے عرض کیا حضور خیمے میں پانی نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ جنگ سے میں واپس نہیں آؤں گا, میں پہلے قسم کھاتا ہوں کم سے کم ایک مشک پانی نہر فرات کا بھر کر میں آپ کے خیمے میں پہنچا دوں تاکہ آپ کے بیمار کو دوا پینے کا انتظام ہو جائے اور لگنے لگیے اصغر کی پیاس بجھ جائے. بالی سکینہ خشک لبت ہے, لبت لب ہے, اس کے حلق کو تر کیا جا سکے. سب کے سب کر دیا میں حرم جاتے ہیں, میں پہلے پانی لاتا ہوں اس کے بعد چند کے میدان میں پہنچوں گا. امام حسین کے بھائی عباس علمبردار علی مرتضیٰ کا شیر اپنے کندھے سے مشق کا بندھن لٹکا کر اپنے رہوار اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہو کر کے ایک لگائی کربلا کے میدان میں. یزیدی ہر طرف سے خاکہ بندی کیے ہوئے تھے, لیکن علی کے کچھار کا یہ شیر نعرہ تکبیر لگا کر کے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا رہا. اس طرف سے اس طرف حضرت عباس علمبردار نکل گئے اور گھوڑے کو دیر لگائی, گھوڑا سر پر دوڑا ہے, نہر فرات میں جا کر آپ رکے ہیں. فوراً ایک بھرا ہوا مشک آپ نے کندھے سے لٹکایا. امام عباس علمبردار نے سوچا میں بھی پیاسا ہوں, لاؤ ایک چلی پانی پی لوں. لیکن جیسے ہی عباس علمبردار نے پانی پینے کے لیے پانی کو چلو سے اٹھایا, فوراً خیمے میں پیاسوں کی پیاس ہوا تھا. اے عباس اس لشکر کو پار کر کے حسین کے خیمے تک پانی پہنچانے میں تم کامیاب ہو سکو گے, نہیں ہو سکو گے کوئی یقین نہیں ہے. اور ان لوگوں حالوں کے پیاس سے پہلے تم اپنے گلے کو تر کر رہے ہو. اے عباس یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے. عباس علمبردار کا ایمانی فیور بدل گیا اور بھرا ہوا پانی آپ نے دریائے فرات سے حوالے کر دیا. پروردگار عالم ان کی پیاس کے سرتے میں ہر مسلمان کے اس کے رسول کی پیاس کو بجھا دے. عباس علمبردار اہل بیت پر کس طرح جان ساری کا انداز پیش کر رہے ہیں. جناب عباس علمبردار نہر فرات سے نکلے, گھوڑے کو گھیر دیا. ادھر یزیدی آپ کا انتظار کر رہے تھے, شمر للکار رہا تھا اے بہادرو اے سپاہیو عباس کو پانی لے کر خیمہ حسین میں ہر کس پہنچنے نہ دینا، بیجی نے مشک ان کے کندھے سے اتار لو، لیکن طریقے کے شیر کا مقابلہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ عباس علمبردار نے زخموں کی پرواہ نہیں کی، عباس علمبردار نے دشمنوں کی انگلیوں کی پرواہ نہیں کی، بڑی تیزی کے ساتھ یزیدی فوج میں گھس کر آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور ادھر سے ظالم آپ کو ہر طرف سے تیر کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے چھلنی کر رہے تھے، لیکن عباس ہمت نہیں ہار رہے تھے، اس لیے کہ پانی خیمہ حسین میں پہنچانے کا حوصلہ لے کر نکلے تھے۔ ایک ظالم نے آپ کے کندھے پر ایک تلوار کا وار کیا، اور یہ کندھا جس پر مشک کا بندھن لٹک رہا تھا کٹ گیا، لیکن عباس ہمت نہیں ہارے، یہ ہاتھ کٹ گیا کٹ جانے دو، پانی نہ چھوٹے۔ حضرت عباس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر کے اور مشک کا بندھن اپنے کندھے پر لٹکا لیا۔ دوسرے ظالم نے دیکھا ابھی بھی پانی انہوں نے چھوڑا نہیں، دوسرا وار کیا، حضرت عباس کا یہ کندھا بھی کٹ گیا۔ اب مشک نیچے گرنا چاہتا تھا، وار عباس تیری بہادری کو سلام، آپ نے اپنا سر جھکا کر گرتے ہوئے مشک کے بندھن کو اپنے دانتوں سے تھام لیا۔ دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، تلوار نیچے گر گئی ہے، کوئی ہتھیار ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن مشک کا بندھن دانتوں سے سنبھالے ہوئے اور اپنے پاؤں سے گھوڑے کو اشارہ کر رہے ہیں، گھوڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت عباس علمبردار پانی لے کر خیمہ حسین کے قریب پہنچ گئے، شمر للکارا، یہ دیکھو کٹا پورا بازو عباس کا ہے، لیکن ہمت کتنی توانا ہے، اے میرے بہادر سپاہیو، امام حسین کے بھائی سے مشک کا بھرا ہوا پانی چھین لو۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، دور سے ایک شقی نے تیر چلا کر اور ٹھیک مشک کو نشانہ بنایا، جیسے ہی تیر مشک کے نشان سے اس پار ہو گیا، جناب عباس علمبردار کے دانتوں میں یہ زدتا ہوا لٹکا ہوا مشک، اس کا سارا پانی گر کر اور ریت میں کیا کھڑبڑ کر رہے ہو، حضرت عباس علمبردار نے جب دیکھا کہ پانی بھی جس کی تمنا اور جس کا حوصلہ لے کر میں آگے بڑھ رہا تھا، پانی سارا کا سارا زمین پر بہ کر کے جذب ہو گیا، یہ پانی جذب نہیں ہوا تھا، حضرت عباس کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، رش آ گیا، گھوڑے سے نیچے گرے اور زبان سے نکلا ادرکنی آہا ادرکنی آہا، بھائی جان حسین اپنے بھائی عباس کو تھام لو۔ حضرت امام حسین کے کان میں جب یہ آواز آئی، سیدنا امام حسین خیمے سے باہر نکل کر جو پرد گیان حرم کو تسلی دے رہے تھے، باہر آئے تو دیکھا عباس علمبردار کا لاشا تڑپ رہا ہے، آگے بڑھے، حضرت امام حسین نے بھائی کا لاشا سنبھالا اور اپنے جبے پاک کے دامن سے گرد و غبار کو صاف کیا۔ حضرت عباس علمبردار کے بدن میں ابھی روح باقی تھی، آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ بھائی میرے سر کو تھامے ہوئے ہیں، زانو پر رکھا ہے۔ حضرت عباس علمبردار اپنی خوشبختی پر مسکرائے کہ دہر نقیب میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آخری سانس لے رہا ہوں، اور اس حسین کے دانوں پر میرا سر ہے، جو حسین کبھی نانا کے دانوں پر بیٹھے تھے، آج ان کے دانوں پر میرا سر۔ حضرت عباس علمبردار چہرے حسین کی زیارت کرتے ہیں، آخری سلام کر کے اور بھائی سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دیا. حضرت امام حسین نے فرمایا الان ہم کسرا کہری، اے لوگوں اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ بھائی میرا دست و راست تھا، دست راست تھا، میرا بھائی میری کمر کو مضبوط کیے ہوئے تھا، یہ بھی ساتھ چھوڑ گیا. لاشے عباس علمبردار کے لاشے کو لا کر خیمے کے سامنے رکھ دیا. اب اس کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا علی اکبر نے دیکھا کہ قاسم میرا چچا داد بھائی بھی نانا کے بارگاہ میں پہنچ گیا، چچا عباس یہ بھی نہ رہے، اون محمد بھی شہید ہو گئے، یہ 18 سالہ نوجوان علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے نکلے ہیں، ہاتھ میں نیزا اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابا جان اب جینا بیکار ہے، سارے کے سارے دوست احباب خاندان اہل بیت دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ہم جی کر کے کیا کریں گے؟ ابا جان ہمیں بھی قرم میں جانے کی اجازت دیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کی سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا ابھی تیرا باپ زندہ ہے. علی اکبر نے کہا ابا جان آپ بھی اگر میرے سامنے چلے گئے میں کس کا چہرہ دیکھ کر کے اپنی آنکھ اور دھارس کو بناؤں گا؟ ابا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری موجودگی میں اس بڑھاپے میں آپ رنگ میں جائیں، یہ نوجوان علی اکبر کس دن آپ کی مدد کرے گا؟ امام حسین نے دبدبائی ہوئی آنکھوں سے سینے سے اپنے بہادر نفس جگر کو لگایا، سر پر ہاتھ رکھا، خیمے کے اندر لائے اور آپ کے سر پر علی مرتضیٰ کا امامہ باندھا، کمر سے صرف کار حیدری لٹکائی، امیر حمزہ کی کھال آپ کے پشت پر لٹکا کر اور گھوڑے پر سوار کیا ہے. ہر ماں باپ اپنے بیٹے کو دولہا بناتا تھا، لیکن میرا حسین اپنے بیٹے کو دولہا نہیں جنت کا شہ سوار بناتا. اسلام کی پہاڑوں پر جوانی قربان کرنے کا مزاج دے رہا ہے. جناب علی اکبر کو اپنے ہاتھ سے رہوار پر گھوڑے پر بٹھایا اور پھر امان اللہ کہہ کے حضرت علی اکبر کو رنگ میں جانے کی اجازت دی ہے. جناب علی اکبر جا کر ان روبا خصلت بزدل یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں انا ابن حسین ابن علی، اے لوگوں سن لو میں حسین کا بیٹا اور حسین علی کے بیٹے ہیں، ہر دن نمارے کسی نے دم کم ہے تو علی اکبر کے مقابلے میں آ جائے. جیسے ہی حضرت علی اکبر نے یہ مبادرت پیش کی، چیلنج کیا، کسی کی ہمت نہیں تھی آگے بڑھے. شمر نے اپنے ایک سپاہی تاریخ سے کہا افسوس کی بات ہے کوفے کا جو سب سے بڑا پہلوان ہے تیرے اندر بھی غیرت نہیں ہے، ایک نوجوان کمسن حسین کا لڑکا تمہیں جنگ کے لیے بلا رہا ہے اور تم لوگ سر جھکائے کھڑے ہو، جاؤ علی اکبر کو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ دو. اگر تم نے علی اکبر کو قتل کر دیا تو ابن زیاد سے تمہیں میں کسی صوبے کا گورنر بنوا دوں گا. تاریخ نے دنیا کے لالچ میں اپنے گھوڑے کی لگام کو ٹائٹ کیا اور فوج کی شف سے نکل کر امام علی اکبر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بڑے فخریہ انداز میں کہتا ہے اے علی اکبر تم سے میں کیا لڑوں، میرا تمہارا کیا مقابلہ ہے، اگر لڑنا ہے تو اپنے باپ حسین کو بھیجو. حضرت علی اکبر نے کہا تو بڑا بہادر بنتا ہے اور تجھے اپنے گھوڑے کے بند بھی باندھنا نہیں آتا ہے. اسے بڑی غیرت آئی، ایک نوجوان کمسن سپاہی مجھے غیرت دلا رہا ہے کہ مجھے گھوڑے کا بند بھی کسنا نہیں آتا ہے. اس نے جھک کر کے گھوڑے کا بند دیکھا جو تھوڑا ڈھیلا تھا. حضرت علی اکبر نے پوری چابکستی کے ساتھ تلوار اٹھائی اور ایسا مارا کہ دو ٹکڑے ہو کر کے زمین پر گر گیا. حضرت علی اکبر کی اس چابکستی اور حوصلہ مندی کو تاریخ کے بیٹے نے دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا. علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہوئے آیا اور کہتا ہے اے علی اکبر اب میں حسین کو کے بیٹے کا بنا دوں گا. علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس پہلوان کا سے بہتر نوجوان لڑکا آیا. حضرت علی اکبر نے اسے قریب آنے دیا. حیدری جلال کا تیور بدلا, نیزا اٹھایا اور اتنی پھرتی کے ساتھ اس کے سینے میں پیوست کر دیا. اب علی اکبر کی بہادری تو دیکھ لی ہے, ان کی قوت بھی دیکھو. ان بازوؤں میں اس علی کے بازو کی قوت تھی جنہوں نے خیبر کا دروازہ یوں اکھاڑا تھا جیسے ماچس کی ڈبی نکال دی جاتی. سیدنا علی اکبر نے نیزے پر اس پہلوان نوجوان کی لاش کو یوں اٹھایا ہے جیسے کہ آپ جھنڈا اٹھاتے ہیں اور اس لاش کو نیزے پر اٹھا کر کے زمین پر دے مارا. وہ تڑپ کر کے واصلے جہنم ہوا. اس کا دوسرا چھوٹا بھائی آیا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ کر زمین پر کھینچا اور گھوڑے کی تاب سے اسے بھی واصلے جہنم کر دیا. کسی نے مجال اب نہ ہوئی تین تین بڑے پہلوان کو آنکھ چھپکنے کی دیر ہوتی ہے اور اس کو قتل کر کے خاک کو خون میں تڑپنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اب کوئی یزیدی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا. حضرت علی اکبر نے کہا آؤ جسے علی کی بازو کا زور دیکھنا ہے, میرے حسین کی بہادری دیکھنا ہے. لیکن کون آئے؟ تاریخ گواہ ہے علی اکبر کبھی تنہا یزیدی فوج میں خود گھس گئے, کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی بیچ میں حملہ کرتے ہوئے کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں, لیکن کوئی امام علی اکبر کے بار کو روک نہ سکا. چلا جا رہا ہے بجلی کی طرح, اس کی تلوار چمک رہی ہے. جناب سیدنا علی اکبر کی پیاس اس دھوپ میں لڑتے لڑتے بہت شدت کی ہو گئی. آپ لشکر یزید سے نکل کر ابا کی بارگاہ میں آئے. امام حسین دعا کر رہے ہیں, بیٹے کی استقامت کی دعا ہو رہی ہے. امام حسین کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو سینکڑوں کی گردن اڑا دوں, اب پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹے تمہیں معلوم ہے تین دن سے پانی خیمے میں نہیں ہے, لیکن تیری ضد ہے تو آگے بڑھ. علی اکبر آگے بڑھے. حضرت امام حسین نے اپنی بیٹی اور انگوٹھی نکال کر بیٹے کے منہ میں رکھ دی اور ارشاد فرمایا علی اکبر اسے چوس لو تمہاری پیاس بجھ جائے. علی اکبر کی پیاس اس انگوٹھی کے چوسنے سے بجھ گئی. امام حسین نے یہ کیوں کیا تھا؟ سارے بد مذہبوں کو اپنی کرامت بتا رہے تھے, ہم مجبور نہیں تھے. دریائے فرات ملتا نہ ملتا ہم ایک انگوٹھی سے بھی پیاس بجھانے کی کرامت اور طاقت رکھتے ہیں, لیکن ہم یہاں کرامت بتانے نہیں آئے ہیں, دین اسلام کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. حضرت علی اکبر پھر گئے ہر دن مبارک کہہ کر کے جنگ میں تشریف لے گئے اور دشمن کی صفوں کو درہم برہم کیا, لیکن لڑتے لڑتے سینکڑوں جسم پر بدن پر زخم آ چکے تھے. آخر وہ وقت آیا کہ آپ آپ گھوڑے سے نیچے اترے، یہ یہودی یہ یزیدی پشتل آگے بڑھ کر علی اکبر کے بدن پاک کو گھوڑوں کی ٹانکوں سے لوٹ دیا اور سر انور کاٹ کر کے حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف بھیجا. جناب علی اکبر کے ٹکے ہوئے لاشے کو امام حسین کربلا کی سرزمین سے اٹھا کر کندھے پر لا کر خیمے کے سامنے رکھا. زینب بھوٹی نے دیکھا، چیر پڑی. امام حسین نے فرمایا، بہن ان لاشوں پر تمہیں رونے کی اجازت نہیں ہے، صبر کرو، صبر اہل بیت کا زیور ہے. حضرت امام علی اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین نے جو دعا کی وہ دعا یہ ہے، اے اللہ تو نے میرے جدے کریم حضرت ابراہیم کی قربانی اسماعیل کی شخص میں قبول کیا تھا، وہ ذبیح اللہ تھے لیکن ذبح نہ ہوئے. آج میں اپنے جدے کریم کی سنت ادا کر رہا ہوں کہ یہ قربانی علی اکبر کی تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اے اللہ حسین کی نوجوان قربانی قبول فرمائے. اے اولاد رکھنے والوں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ایثار و قربانی سے ہم سبق اگر حاصل نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہوگی. جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد اب کون تھا عادل بیمار؟ جو علی اکبر سے چھوٹے تھے وہ بیمار بستر پر تھے، انہوں نے دیکھا اب ابا کا سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں، نیزے کا سہارا لے کر بستر سے کانپتے ہوئے لرستے ہوئے کھڑے ہو گئے. امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، ابا اب اس بیمار کو بھی رنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. سوچو آج اہل بیت کا ایک ایک پھول کربلا میں اپنی پوری زندگی قربان کر رہا ہے. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹے اسلام میں بیمار پر جہاد فرض نہیں ہے. ہاتھ پکڑا، بستر پر لا کے لٹا دیا. علی حضرت زین العابدین کھڑے ہو گئے. ابا جان یہ جانا دیجیے. امام حسین نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، اے زین العابدین میرے بعد میری نسل تم سے چلے گی، میری برکتیں دنیا کو ملے گی، اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر سینے میں جو علوی اور نبوی امانت تھی اگر سے زین العابدین کے سینے سے
منتقل.
اور زین العابدین کو بستر پر لٹا دیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر پر باندھا، ذوالفقار حیدری کمر سے لٹکائی اور دھار پشت پر آویزاں کی، دلدل پر سوار ہوئے. زینب کے سر پر ہاتھ رکھا، شہر بانوں کو تسلی دی، سسکتی سکینہ کو سمجھایا، سارے پردگیان حرم کو نیکی صبر کی تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا، اب یہ تمہارا نگہبان اور سرپرست اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے میدان کربلا میں جا رہا ہے. حضرت زینب نے کہا، بھیا یہ علی اکبر تڑپ رہا ہے، اسے گود میں لو، شاید ظالم اسے ایک قطرہ پانی دے دے، اس کی زبان کانٹا ہو گئی ہے. اب حضرت امام حسین نے بہن سے کہا، ظالموں میں اب رحم و مرمت کا کوئی جذبہ باقی نہیں رہا، لیکن بہن کی ضد تھی. حضرت امام حسین نے علی اکبر کو اپنے گود میں سنبھالا، باہر نکلے. ظالموں نے بجائے اس کے کہ کوئی اس پر ان کو پانی کا ایک گھونٹ دے، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، علی اکبر کے گلے میں پیوست ہو گیا اور وہ تیر اتنی زور سے پیوست ہوا کہ حضرت امام حسین کے پاسوس کو چھیدتا ہوا نکل گیا. ننھا مجاہد امام علی اکبر یہ تھوڑی سی تڑپ کے بعد اپنی ننھی جان جانے آپ علی کے سپرد کر دیا. امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ یہ چھوٹی قربانی بھی حسین کی طرف سے قبول فرما لے، اور لے جا کر خیمہ حسین کے پاس رکھا، پھر پر نگیان حرم کو تسلی دی، اور وہاں سے پھر نگئے آدم تشریف لائے، ہر بن مبارس کہا اور جنگ کا آغاز ہوا. یہ آخری وقت تھا جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر طرف سے بوچھار ہو رہی ہے، ظالم گھیر کر کے امام حسین کو جلد سے جلد شہید کر دینا چاہتے ہیں، لیکن حضرت امام سے لڑنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. کافی دیر تک بھوکے پیاسے امام نے جو بچوں کے شہادت کا زخم لیے ہیں، بھائی عباس کی شہادت کا غم ہے، اور پٹ گئی حرم کی حفاظت کا خیال ہے، ہزاروں مصائب میں گھرا ہوا ایک انسان ہے، پھر بھی دین اسلام کی حفاظت کا جذبہ دلوں سے کم نہیں ہو رہا ہے. امام حسین اسی جذبہ استقامت کے ساتھ لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے لڑتے اس پار سے اس پار چلے گئے. آپ نے کہا سوچا چلو نہر فرات سے اور سوکھے ہوئے گلے کو تر کر لے. آپ نے اپنا رہوار ایڑ لگائی، روڑا پہنچ گیا نہر فرات میں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک چنڈو پانی پی لیں. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا دلدل اتنا پیاسا تھا، جانور تھا، لیکن امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ میرا آقا میرا امام پانی پیتا ہے کہ نہیں. اگر حسین پانی پیئیں گے تو شاید گھوڑے نے یہ طے کر لیا تھا میں پانی پیوں گا، لیکن مرضی مولا ادھم اولا یہ شنشنا کا ہوا تیر آیا اور اس پیشانی میں پیوست ہوا جو گوشت آئے محمد الرسول اللہ. خون کا فوارا نکلا. امام حسین نے پانی ہاتھ سے اٹھایا تھا، سارا پانی لوہو لوہان ہو گیا. امام حسین سمجھ گئے کہ مرضی مولا اب یہی ہے. اے حسین اے نبی کے پیارے، اب یہ پانی تمہارے مقدر میں نہیں، اب تمہارے مقدر میں آخری پانی حوض کوثر کا ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھ سے تم کو ملے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو نہر فرات کے حوالے کیا اور سوکھا لب لیے ہوئے نہر فرات سے باہر آئے. گھوڑے میں بھی پانی نہیں پیا، پھر ہر جب بارش کہہ کر کے فوج میں گھس گئے. جنگ شروع ہوئی، تلوار چل رہی ہے، زخمیوں کی چیخوں پکار ہے، سر کٹ رہے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، لیکن امام حسین نے ہمت نہیں ہاری. آخرکار جب یزیدیوں نے ہر طرف سے نردہ کیا، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا کہ ظہر کا وقت آخری ہے. یزیدیوں سے کہا ہے یزیدیوں میں تم سے کوئی مہلت نہیں مانتا، صرف مجھے دو ایک نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، اس کے بعد جو تمہاری مرضی ہو وہ کرنا. امام حسین پوری امت کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ ہم عقیدہ بھی بچاتے ہیں اور عمل کی بھی حفاظت کرتے ہیں. شمر نے اور عمر بن سعد نے کہا اے ہمارے بہادروں، اب حسین کو دو رکعت پڑھنے کی بھی اجازت مت دینا، آگے بڑھو سر کاٹ لو. امام حسین نے ارشاد فرمایا تم اجازت نہیں دیتے، تمہاری مہلت کا محتاج نواز رسول نہیں ہے. گھوڑے کے نیچے اترے اور آپ نے وہیں پر کربلا کی سرزمین پر تیمم کیا اور نیت باد لی نماز کی. جب سجدے میں گئے ہیں، جب نماز پڑھ رہے تھے، حیرت زدہ یزیدی دیکھ رہے تھے یہ کیسا نمازی ہے، نہ آسمان میں ایسے نمازی کو دیکھا اور نہ زمین میں ایسے نمازی کو دیکھا ہے. امام حسین پورے اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں نیت باندھ کر کھڑے ہیں، اور جب سجدے میں گئے تو عمر بن سعد نے کہا آگے بڑھو، اور حسین کا سر سجدے سے اٹھنے نہ پائے، تھک جائے.
और धोनी भी चिन्हान आगे बढ़ा और एक तलवार का वार किया, वो गर्दने पास जो कोशागारे मोहम्मद रसूलुल्लाह थी वो तने नाज़रीन से जुदा हो गई। वो हुसैन के नबी के कांधे पर बैठते थे, आज उनका सरे मुबारक करबला की सरजमीन पर इलाहिदा करके मेजे पर बुलंद कर दिया गया है। दुनिया को बताया जा रहा है कि ये हुसैन की ये मौत नहीं है, ये हुसैन की वफात नहीं है, ये हुसैन वो है कि सर कटने के बाद ला तकूलू लमन युक्तलो फी सबीलिल्लाह अमवात, कि ऐसे लोगों को जो राह खुदा में शहीद किया जाता है उन्हें मुर्दा ना कहना वो जिंदा। इमाम हुसैन ने दुनिया को अपनी जिंदगी का ऐलान कुरान के जरिए से कराया। ये आशूरे का दिन है जो करबला की सरजमीन पर फातिमा जहरा की आंखों की ठंडक, अली मुर्तजा के दिल की धड़कन, जनाबे सैयदे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का बरकत हमेशा के लिए खामोश होकर और अपनी खामोशी से ऐलान कर रहा है कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर कल पर करबला के बाद सजदे में सर झुकाया है। मैं बार बार कहता हूँ ऐ मुसलमानों, इमाम हुसैन की ये कुर्बानी अकीदे की हिफाजत के लिए भी है और अमल की तवानाई के लिए है। यही दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमारी आखिरत की जिंदगी है। परवरदिगार आलम हमारे इन तमाम दर्शों को कबूल फरमा कर हमें भी अकीदे की हिफाजत और सजदे की सियानत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, खड़े होकर सलात और सलाम फरमाए।